میں مبلغ بنوں سلطوں کا، خوب چرچا کروں سلطوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ بیان کا جو مقصود ہے وہ سب کے سامنے واضح ہے کہ نبی پاک صاحب الاولاک، نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے جو 7 ستمبر کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے، اس کو اجاگر کرنے کے لیے اور تحفظ ختم نبوت کے لیے جو ایک بہت بڑا قدم اٹھایا گیا، اس کو واضح کرنے کے لیے اس اجتماع اور بیان کا بھی ہمارے یہاں اہتمام کیا گیا ہے۔ 7 ستمبر کا دن وہ دن تھا کہ جس میں آئمہ اہل سنت، علماء اہل سنت، عوام اہل سنت کی عظیم قربانیوں کے بعد پاکستان کے آئین میں، پاکستان کی پارلیمنٹ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کو بیان کیا گیا، اور جو ختم نبوت کے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں جیسے قادیانی تھے، تو ان کے بارے میں باقاعدہ آئینی طور پر یہ شک پاس ہوئی اور یہ قانون پاس ہوا کہ یہ کافر ہیں۔ یہاں چند باتیں میں اس حوالے سے گوش گزار کرنے سے پہلے یہ بیان کر دوں کہ یہ پاکستانی قانون کا بیان ہے، پاکستان کی پارلیمنٹ کے ایک آئین کے پاس ہونے کا بیان ہے کہ اس میں جو شک پاس ہوئی اس کو بیان کیا گیا، ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں چاہے قادیانی ہو یا اس سے پہلے کوئی ہو یا بعد میں کوئی آئے، ادنا شک، ایک وہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے اس کے خلاف رکھتا ہے، تو ایسا شخص یہ ہمیشہ سے کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں تھی اس اعتبار سے کہ جو اصول شریعت ہے، شریعت کا جو قانون ہے، شریعت کا جو حکم ہے، وہ پہلے سے واضح تھا۔ البتہ اللہ پاک نے پاکستان کی پارلیمنٹ کو یہ سعادت دی کہ انہوں نے باقاعدہ شریعت کے اس اصول کو تسلیم کرتے ہوئے، قرآن و سنت کو بالادست جانتے ہوئے، اس اصول کو، اس قانون کو پاس کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے خلاف جو بھی عقیدہ رکھے گا وہ کافر ہے، اور بالخصوص قادیانیوں کو پارلیمانی حیثیت سے بھی، پارلیمنٹ کی حیثیت سے بھی، اور آئین کی حیثیت سے بھی، جو قانون پاکستان ہے، آئین پاکستان ہے، اس میں کافر قرار دیا گیا۔ اس بات کو پیش نظر رکھنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ ایمان لغت کے اعتبار سے اگر ہم اس کا معنی دیکھیں گے تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی تصدیق کرنا، کسی چیز کو سچا قرار دینا، کسی چیز کو ماننا اور تسلیم کرنا، یہ ایمان کا معنی ہے۔ اصطلاح شریعت کے اندر، شریعت کی روشنی میں اگر ہم اس کی تعریف کو دیکھیں گے تو حاصل کلام اس تعریف کا جو امام اہل سنت اشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا، وہ ہے کہ تصدیق النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما جاء عن ربہ عز وجل وصلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو کچھ بھی اللہ کی جناب سے لے کر آئے، جو پیغام اللہ پاک کی طرف سے لے کر آئے، جن باتوں کو اللہ پاک کی طرف سے لے کر آئے، ان تمام باتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا جاننا، یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان، جس کو دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہا جاتا ہے کہ تمام ضروریات دین، دین کی تمام ضروری باتوں کا اعتقاد رکھنا، ان کو تسلیم کرنا، ان کو ماننا، اس کا نام ایمان ہے۔ ضروریات دین کی تصدیق کرنا، ان کو تسلیم کرنا، ان کو ماننا، اس کا نام ایمان ہے۔ کوئی شخص بھی اگر کسی بھی دینی ضروری بات کا انکار کرے تو وہ دین اسلام کا انکار کرنے والا ہے، اس کی بات کو تسلیم نہ کرنے والا ہے، اور ایسا شخص یہ اسلام سے تعلق رکھنے والا نہیں۔ ضروریات دین کیا ہیں؟ دین کی وہ ضروری باتیں کہ جن کی حقانیت کو، جن کے سچا ہونے کو ہر خاص و عام جانتا ہے، جن کے حقانیت کو، جن کی سچائی کو، اور کہ یہ دین سے تعلق رکھنے والی بات ہے، اس کو ہر خاص اور عام شخص جانتا ہے۔ خاص سے مراد علماء، کہ جو علماء ہیں، اہل علم ہیں، وہ اس بات کو جانتے ہیں، اور عام سے مراد وہ افراد کہ جو علماء کی صحبت میں آتے جاتے رہتے ہیں، علماء کی صحبت میں آتے جاتے رہتے ہیں، جن کا تعلق علماء کے ساتھ، اہل علم کے ساتھ رہتا ہے۔ تو یہ تمام کے تمام اس بات کا، اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ دین کی ضروری بات ہے، تو ایسی چیز کو ضروریات دین کہا جاتا ہے۔ جیسے اللہ پاک کا ہونا، اللہ پاک کا ہونا کہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ پاک ہے، اللہ پاک کا ایک ہونا، وحدہ لا شریک ہونا، اس کا کوئی شریک نہیں، تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا حق ہونا، پانچوں نمازوں کا فرض ہونا، صاحب نصاب پر زکوٰۃ کا فرض ہونا، روزے کا فرض ہونا، صاحب استطاعت پر حج کا فرض ہونا، زنا کا، چوری کا حرام ہونا، رشوت کا حرام ہونا، سود کا حرام ہونا، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ ضروریات دین میں سے ہیں کہ جن کو ہر خاص و عام بخوبی جانتا ہے۔ اگر کوئی شخص بھی اس کے برخلاف اعتقاد رکھتا ہے، نظریہ رکھتا ہے، عقیدہ رکھتا ہے، تو ایسا شخص کیا ہو جائے گا؟ در اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ پاک کو واحد ماننا، یعنی ایک تو ہے اللہ پاک کی ذات کو تسلیم کرنا، اللہ پاک کی ذات کو تسلیم کرنا، اس بات کو ماننا کہ اللہ ہے، اللہ معبود ہے، اللہ تبارک و تعالی خالق ہے، اس بات کو ماننا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اگر کوئی اس کے برخلاف اعتقاد رکھتا ہے، نعوذ باللہ، اللہ کو معبود نہیں مانتا، یا اللہ تبارک و تعالی کو خالق نہیں مانتا، تو کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو۔ لیکن اگر کوئی شخص اللہ پاک کے علاوہ کسی اور خدا کا اعتقاد رکھتا ہے تو بھی وہ کافر ہو جائے گا۔ کہ ہمیں اس بات کا یہ یقینی علم ہے کہ جس طرح اللہ پاک معبود ہے تو وہی معبود ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو اللہ پاک کو ماننا اور ساتھ میں اس کی وحدانیت کو ماننا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبی ماننا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ مانے تو وہ کافر ہو جائے گا، مومن نہیں رہے گا، مسلمان نہیں رہے گا۔ تو جس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نبی ماننا یہ ضروری ہے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین یعنی آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے۔ جس طرح اللہ پاک کو معبود ماننا ضروری ہے، ساتھ ہی کیا ماننا ضروری ہے؟ کہ وہ اکیلا ہی معبود ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی معبود، یہ دونوں باتیں ضروریات دین میں سے ہیں۔ تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تو تسلیم کرنا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کیا تسلیم کرنا ہے؟ کہ آپ آخری نبی ہیں، نبوت کا دروازہ آپ کے اوپر بند ہو گیا۔ یہ چیز بھی کیا ہے؟ ضروریات دین سے تعلق رکھتی ہے۔ اور ضروریات دین کو ماننے کا نام کیا ہے؟ ایمان۔ اس کے برخلاف اگر کوئی ایک چیز کا بھی اعتقاد رکھتا ہے تو وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ کچھ باتیں جو ہیں وہ اپنے دو سال پہلے جو میں نے بیان کیا تھا اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن کی آیات سے اس مسئلے کو ثابت کیا تھا۔ آج بھی انشاءاللہ کچھ اسی حوالے سے باتیں میں آپ کے سامنے مختلف انداز میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا، انشاءاللہ سنیں گے تو عشق رسول میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ ہمارے علماء نے جہاں انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں مختلف اعتقاد بیان کیے، یعنی ہم نے انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لانا ہے، ہم کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، تمام رسولوں پر ہم کیا لاتے ہیں؟ ایمان لانا۔ ایک ہی یہ ایمان لانا اجمالی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں ان کی کئی باتوں پر اعتقاد رکھنا یہ ضروری ہے۔ جیسے مثال کے طور پر تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام سچے تھے، ان پر ایمان لانے کے ساتھ کیا اعتقاد رکھنا ضروری ہے؟ کہ وہ سچے تھے، جھوٹ سے پاک تھے۔ اگر کوئی کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ تصور کرتا ہے کہ نعوذ باللہ وہ جھوٹے تھے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اسی طرح تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ ان کو جس بات کے پہنچانے کا حکم دیا گیا انہوں نے وہ تمام کی تمام باتیں آگے پہنچا دی، جس بات کی تبلیغ کا حکم دیا گیا انہوں نے اس بات کی تبلیغ لوگوں تک کر دی۔ یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے۔ اگر اس کے برعکس کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ نعوذ باللہ انبیاء کرام علیہ السلام کو جن باتوں کو بیان کرنے کا، جن کی تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا تھا اس کے برخلاف انہوں نے کیا ہے، تو اس صورت میں یا چھپا لیا اس میں سے کسی چیز کو، تو اس صورت میں بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت کا سلب ہو جانا، یعنی جس کو نبوت دے دی گئی اب اس کی نبوت اس سے واپس لے لی جائے، اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے تو یہ بھی کفر ہے، یہ بھی کیا ہے؟ تو علماء نے اس حوالے سے بہت ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں ایک تو اجمالی عقیدہ ہے کہ ان کے ذات پر، ان کے حق ہونے پر عقیدہ اعتقاد رکھنا ہے، ساتھ ہی ساتھ ان کے کچھ حقوق اور کچھ باتیں بیان کی ہیں کہ ان چیزوں پر اعتقاد رکھنا ہے۔ تمام کتابوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جب مطلقاً انبیاء کرام علیہ السلام کا بیان ہو جاتا ہے کہ ہمیں ان کے اوپر کیا کیا چیزیں اعتقاد رکھنی ہیں، کن کن چیزوں کے بارے میں ان کے حوالے سے عقیدہ رکھنا ہے، پھر اس کے بعد ایک خصوصی باب باندھا جاتا ہے، خصوصی باب باندھا جاتا ہے اور خصوصی بات ذکر کی جاتی ہے کہ یہ تو تھے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں اعتقادات، لیکن اس کے علاوہ کچھ اعتقاد وہ ہیں جو خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رکھے جائیں گے، خاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رکھے جائیں گے۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے کہ آپ تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں سب سے آخر میں تشریف لے کر آئے، یعنی آپ آخری نبی علیہ السلام ہیں۔ تو جتنی بھی کتابیں انبیاء کرام علیہ السلام پر اعتقادات کے حوالے سے لکھی جاتی ہیں اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں علیحدہ سے بیان ہوتا ہے، اور بنیادی بات عمومی طور پر دوسرے نمبر پر یہی بات بیان ہو رہی ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے، خاتم النبیین ہے۔ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد آپ تشریف لائے اور آپ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام، آپ علیہ الصلاۃ والسلام قرب قیامت میں تشریف لے کر آئیں گے، لیکن آپ نئے نبی نہیں ہوں گے، نئے نبی نہیں ہوں گے، بلکہ جیسا ابھی ہم نے عقیدہ سنا کہ انبیاء کرام علیہ السلام سے نبوت کا زوال، کہ ان سے نبوت لے لی جائے، نبوت ان سے زائل ہو جائے، یہ عقیدہ رکھنا کیا ہے؟ کفر ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام جب ایک دفعہ نبی بنا دیے گئے، آپ نبی مقرر ہوئے، تو اس کے بعد ان سے نبوت کا زوال کیا ہے؟ ناممکن ہے، محال ہے، یہ نبوت زائل نہیں ہو سکتی. عیسیٰ علیہ السلام جو قرب قیامت میں تشریف لے کر آئیں گے، تو آپ کو نئے نبی بن کر تشریف نہیں لائیں گے، بلکہ آپ پہلے سے کیا ہیں؟ نبی ہیں. اور ہمارا عقیدہ و نظریہ کیا ہے کہ کوئی نیا نبی دنیا کے اندر نہیں آئے گا. عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ایک گفتگو تو بڑی معروف ہے کہ جب آپ تشریف لے کر آئیں گے تو آپ اپنی انجیل مقدس کی تعلیمات کو عام نہیں کریں گے، انجیل کی تعلیم نہیں دیں گے، بلکہ شریعت محمدیہ کی تعلیم کو عام کریں گے. امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے یہاں پر ایک بڑا نقطہ بیان کیا اور پہلی بیان کی. پہلی ابھی آپ کے لیے آسان ہو گئی اس لیے کہ میں تفصیل بیان کرتا ہوا آ رہا ہوں، ورنہ ویسے اگر یہ پہلی پوچھی جاتی ہے تو تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے. کہ قرآن پاک میں ویسے تو صحابہ کا تذکرہ موجود ہے، مختلف فضائل بیان کیے گئے، لیکن نام لے کر صرف ایک ہی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے. وہ کون ہے؟ حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحابی کی تعریف کیا ہے؟ وہ ہستی کہ جس نے ایمان کی حالت میں ظاہری حیات کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی، چاہے لمحہ بھر، چاہے لمحہ بھر، اور پھر اسی ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہوئے، اسی ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے، تو اس کو صحابی کہا جاتا ہے. یہ صحابی کی تعریف ہے. امام ذہبی فرماتے ہیں کہ یہ بات واضح ہے کہ معراج کی رات سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، اور آپ ظاہری حیات کے ساتھ ہی متصف ہیں. یعنی ویسے ہمارا عقیدہ اور نظریہ کیا ہے کہ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام حیات ہیں، لیکن ان پر روح ان کی نکالی گئی، ماں سوائے چار انبیاء کرام علیہ السلام ان کی کیا کی گئی؟ روح کو نکالا گیا، پھر اس روح کو واپس کر دیا گیا، اور ان کی جو اب زندگی ہے وہ پرانی زندگی کی طرح ہے، اس سے بھی اعلیٰ ہے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی ہستی کون سی ہے کہ ان کی روح اس طرح سے نہیں نکالی گئی، آپ ظاہری حیات کے ساتھ ہی متصف رہے. امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، ظاہر کہ ایمان والے تو ہیں، ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو رہی ہے، اور یہ بھی واضح ہے کہ آپ نے ایمان کی حالت میں ہی دنیا سے رخصت ہونا ہے، اور ظاہری حیات میں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہو رہی ہے. تو اس طرح ان کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ جس طرح یہ نبیوں میں نبی ہیں، اسی طرح صحابہ کرام علی مردوان میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے. یہ نقطہ امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں واپس تشریف لے کر آئیں گے تو اس وقت ہوں گے نبی، لیکن نبی کی حیثیت سے کام نہیں کریں گے. آپ کا جو تبلیغ کا کام ہوگا وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کرنا ہوگا. اب تشریف لا رہے ہیں، اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چل رہے ہیں، اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ختم نبوت کا اللہ پاک نے کس قدر اہتمام فرمایا ہے. نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک اور ختم نبوت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ویسے تو نام بے حد و بے شمار ہیں، اور اس پر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ مدرین چینل پر گفتگو ہو چکی ہے، لیکن آپ علیہ السلام کے دو نام یہ آپ کے ذاتی نام ہیں، ایک احمد اور دوسرا محمد. احمد اور محمد، احمد نام یہ وہ ہے کہ جس نام کے ساتھ آنے کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دی، مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ میں تمہیں ایک ایسے رسول کی بشارت دے رہا ہوں کہ جو میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا. یہ جو احمد نام ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کا نام احمد ہوا ہی نہیں، یہ صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوا، اور اس کے بعد پھر دیگر لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی نسبت سے احمد نام رکھنا شروع کیا۔ دوسرا نام ہے محمد۔ چونکہ اہل کتاب یہود اور نصارہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر لوگوں کو دیتے تھے، بتاتے تھے کہ ان قریب نبی آخر الزمان کا ظہور ہونے والا ہے، آپ تشریف لانے والے ہیں، اور ان کا نام محمد ہوگا، ان کا نام محمد ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کچھ پہلے، ولادت سے کچھ پہلے اس بات کا جو ہے وہ شور ہو چکا تھا، اور لوگوں کے درمیان، اہل کتاب کے درمیان اور جو ان کے قریب رہتے تھے ان کے درمیان یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ ان قریب نبی آخر الزمان تشریف لا رہے ہیں جن کا نام محمد ہوگا۔ تو بہت سے لوگوں نے اس بات کی خواہش کی کہ کاش ہماری ہی اولاد میں سے کوئی ایسا ہو کہ جو نبی آخر الزمان ہو۔ تو کچھ افراد نے اپنے بچوں کے نام محمد رکھے، اپنے بچوں کے نام محمد رکھے۔ بعض نے کہا کہ فقط پانچ کے نام محمد رکھے گئے، فقط پانچ کے نام محمد رکھے گئے، جبکہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تحقیق کے مطابق زیادہ سے زیادہ 15 بچوں کے نام محمد رکھے گئے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ان کے علاوہ کوئی فرد نہیں گزرا کہ جس کا نام کیا ہو، محمد ہو، جن کا نام محمد ہو۔ اللہ پاک نے حفاظت کی کہ کسی کا نام کیا ہوا، محمد نہ ہو۔ اچھا، اب ان 15 افراد نے نام رکھ لیا محمد۔ قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت اس طرح کی کہ ان 15 میں سے کسی نے بھی اس بات کا دعویٰ کیا ہی نہیں کہ وہ نبی ہیں۔ یعنی شبہ پیدا ہوتا اس وقت، اہل کتاب نے جو بیان کیا تھا اس وقت کوئی بات کی جا سکتی نا، کہ ان میں سے کوئی کہتا کہ میں نعوذ باللہ نبی ہوں، تو بات ہو جاتی کہ چلے بھائی یہ وہ محمد وہ ہیں جس کی بشارت جو ہے وہ اہل کتاب دیتے ہوئے آئے۔ اول تو ان 15 میں سے کسی نے بھی خود نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ جب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خود دعویٰ نہیں کیا تو دوسرے دعویٰ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ نبی ہے، یا یہ فلاں ہے، یا یہ فلاں ہے۔ اللہ پاک نے حفاظت اس طرح فرمائی کہ کسی نے بھی ان کے بارے میں دعویٰ کیا ہی نہیں کہ یہ نبی ہیں، ان میں سے نبی ہیں، کسی نے بھی اس بات کا دعویٰ کیا نہیں، دوسرے نے بھی دعویٰ نہیں کیا ان کے بارے میں۔ تیسری بات قاضی اعظم مالکی رحمتہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ کوئی ایسی بات ان کے اندر پائی نہیں گئی کہ جس سے شبہ پیدا ہوتا کہ یہ نبی ہیں۔ یعنی ہر طرح سے اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت فرمائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے 5 نام ذکر کیے، آپ فرماتے ہیں ان لی اسماء، میرے کچھ نام ہیں، انا محمد، میں محمد ہوں، وانا احمد، میں احمد ہوں، وانا الماحی الذی یمحو اللہ بالکفر، میں ماحی ہوں، مٹانے والا، وہ مٹانے والا کہ جس کے ذریعے اللہ نے کفر کو مٹایا، وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی، میں حاشر ہوں، اٹھایا جانے والا ہوں، وہ حاشر ہوں کہ میرے قدموں پہ لوگوں کو اٹھایا جائے گا، یعنی پہلے مجھے اٹھایا جائے گا اور میرے قدموں کے نشانات کے پیچھے پیچھے لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ فرماتے ہیں وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، میں عاقب ہوں، اور عاقب وہ کہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یعنی اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نام عطا فرمایا عاقب، اور عاقب کا معنی کیا ہوتا ہے، آخر میں آنے والا جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو نام بھی اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عطا فرمائے کہ جو دوسروں کے نہیں تھے، اور ایسے نام عطا فرمائے کہ جس میں ختم نبوت کی طرف ہمیں واضح طور پر اشارے مل رہے ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خصائص اور ختم نبوت، خصائص یعنی وہ خصوصیتیں جو اللہ پاک نے صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، کسی دوسرے کو نہیں ملی. بعض نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیتیں 6 ہیں، بعض نے کہا کہ خصوصیتیں 100 ہیں، بعض نے کہا کہ 200 ہیں، بعض نے کہا 250 ہیں، بعض نے کہا 300 ہیں. لیکن اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے 90 اجزاء کے اندر، 90 اجزاء میں شیخین کریمین یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے فضائل کو لکھا ہے، جس کا مطلب ایک رسالہ. 90 اجزاء کے اندر میں نے ان کے فضائل کو لکھا ہے، وہ بھی پورا نہ ہوا. تو یہ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو وہ بحر نا کنار ہے، یعنی یہ تو وہ سمندر ہے کہ جس کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے. ان کے خصائص و فضائل کو بیان کرنے کے لیے تو جلدیں بھی کافی نہیں ہیں، اتنا کچھ اس پہ لکھ دیا جائے. علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے کتاب لکھی الخصائص الکبریٰ کے نام سے، یعنی وہ خصوصیتیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عطا فرمائی، کسی دوسرے کو نہیں ملی. اس میں جو لکھی ہوئی خصوصیات ہیں ان کی تعداد 250 ہے، ان کی تعداد 250 ہے. لیکن علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے 20 سال ہو گئے، مجھے آپ کی کتاب الفارق بین المصنف والسارق، مصنف اور سارق کے درمیان فرق کرنے والی کتاب، اس میں آپ فرماتے ہیں 20 سال سے میں حدیثوں کی کتابیں، تفسیروں کی کتابیں، فقہ کی کتابیں، سیرت کی کتابیں، نحو کی کتابیں، اصول کی کتابیں پڑھتا ہوا آ رہا ہوں اور مسلسل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کو جمع کرتا ہوا. حالانکہ آپ کی جو وسعت نظری تھی اور جس قدر آپ کا مطالعہ تھا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ان کے بعد ان جیسا کوئی عالم حدیث آیا ہی نہیں، حدیث کا جاننے والا ان جیسا دوسرا کوئی آیا نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود 20 سال گزر چکے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کو یہ مکمل جمع نہیں کر سکے، مسلسل کیے جا رہے ہیں، مسلسل کیے جا رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی خصوصیتیں خود بیان کی، صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ فضلت علی الانبیاء بست، مجھے 6 چیزوں کے ذریعے انبیاء کرام علیہم السلام پر فضیلت دی گئی. 6 چیزوں کے ذریعے انبیاء کرام علیہم السلام پر فضیلت دی گئی. 6 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1، جوامع الکلیم کے ذریعے، یعنی ایسے کلمات کے ذریعے کہ جو ہوں تھوڑے سے لیکن باتیں اس کے اندر بہت ساری ہوں. اور مجھے روب کے ذریعے، یعنی میرا روب 1 مہینے دور میرا دشمن ہو تو اس کے دل کے اندر پڑا ہوا ہوتا، اس ذریعے سے میری مدد کی گئی، یہ فضیلت مجھے دی گئی. غنیمتیں میرے لیے حلال کی گئیں اور زمین کو میرے لیے مسجد اور پاکی کا ذریعہ بنا دیا گیا اور مجھے تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا. ارسلت الی الخلق کاف. اور 6ٹی خصوصیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں. آپ اہل علم میں جانتے ہیں کہ خاصے کا مطلب کیا ہوتا ہے، ما یوجد فیہ ما لا یوجد فی غیرہ، جو کسی شخص کے اندر، کسی ذات کے اندر پایا جائے جو دوسرے کے اندر نہ پایا جائے. تو 6ٹی چیز بیان کی کہ وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اللہ پاک نے مجھے خاتم الانبیاء بنایا، یعنی مجھ پر نبوت کو اللہ پاک نے ختم فرما دیا. مہر نبوت اور ختم نبوت، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کندھوں کے درمیان مہر نبوت بنی ہوئی تھی، یہ کبوتر کے انڈے کے برابر تھی اور تل اس میں ابھرے ہوئے تھے، تل کی طرح تھی، اس کے ارد گرد بال تھے اور اس میں سے مشک کی طرح خوشبو آیا کرتی تھی، انتہائی خوبصورت یہ تھی مہر نبوت. یہ مہر نبوت صرف ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نہیں تھی، بلکہ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام ان کو مہر نبوت ملتی تھی. مستدرک حاکم میں سیدنا وہب بن منبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ ان کے سیدھے ہاتھ میں مہر نبوت ہوتی تھی، ان کے سیدھے ہاتھ میں مہر نبوت ہوتی تھی، الا ان یکون نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فان شامت النبوت کانت بین کتفیہ وقد سئل نبینا صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلک، یعنی تمام کے سیدھے ہاتھ میں مہر نبوت ہوتی مگر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا گیا کہ آپ کی مہر نبوت کہاں ہے، تو آپ نے فرمایا ہذہ شامت التی بین کتفی شامت الانبیاء قبلی لانہ لا نبی بعدی ولا رسول، یعنی میری جو مہر نبوت ہے وہ کہاں ہے، دونوں کندھوں کے درمیان ہے، وہ مہر نبوت کہ جو پچھلے انبیاء کو دی جاتی تھی، میرے جو یہاں پر مہر نبوت رکھی گئی ہے یہ اس لیے رکھی گئی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں ہے، وہ آگے تھی پتہ چلے کہ پیچھے کسی نے آنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مہر نبوت رکھی گئی تاکہ واضح ہو جائے کہ ان کے بعد اب کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ تو مہر نبوت بھی اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کاندھوں کے درمیان رکھی، جو دوسروں کے لیے سیدھے ہاتھ پر ہوا کرتی تھی تاکہ آپ کے خاتم النبیین ہونے کا اعلان ہو جائے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، یعنی یہ جو ختم نبوت کا اعلان ہے یہ کوئی آج کا نہیں ہے بلکہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، یعنی ہمارا جو عقیدہ ہے وہ قرآن کی اس آیت سے، احادیث طیبہ سے اور اجماع قطعی سے ثابت ہے۔ قرآن کی آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ اللہ پاک نے واضح طور پر اعلان فرما دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، ہاں وہ اللہ کے رسول اور تمام نبیوں میں سب سے آخر میں تشریف لانے والے ہیں۔ یہ احادیث طیبہ اور اجماع قطعی یقینی ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کے زمانے سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر قیامت تک تمام کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ لیکن یہ اعلان ابھی کا نہیں بلکہ یہ اعلان شروع سے ہوا اور آخرت میں بھی اس بات کا اعلان ہوگا۔ بہت ساری باتیں میرے پاس اس حوالے سے بیان کرنے کی موجود ہیں، وقت ختم ہو رہا ہے تو صرف دو باتیں اس حوالے سے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ایک یہ کہ حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ نے وہ درخت سے کھا لیا جس سے آپ کو منع کیا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں ایک عرصے تک گریہ وزاری کی، توبہ کی، آخر میں آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تو آپ کی اس توبہ کو قبول کیا گیا۔ اللہ پاک جو سب کچھ جانتا ہے اس کے بعد بھی اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیسے پتا چلا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے بیان کیا کہ میں نے اپنے سر کو جب اٹھایا تھا تو میں نے دیکھا تھا کہ ہر چیز کے اوپر تیرے نام کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے، تو میں نے جان لیا کہ تیری بارگاہ میں ان سے بڑھ کر کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو عظمت والا ہو جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ ملایا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یا آدم، اے آدم، انہو آخر النبیین من ذریتک، آپ کے دیگر فضائل الگ بیان کیے کہ اگر تو نہ ہوتا، اگر یہ نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا، تم یہ نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ پاک نے کس بات کا اعلان فرمایا کہ انہو آخر النبیین من ذریتک، کہ یہ تیری اولاد میں سے سب سے آخری نبی ہے، یعنی ابھی تشریف نہیں لائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس سے پہلے کیا ہو رہا ہے، اللہ پاک حضرت آدم علیہ السلام کو یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ تیری اولاد میں سب سے آخری نبی ہیں اور ان کی امت سب سے آخری امت، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی کے درمیان، ابھی ان کا پتلا بنایا جا رہا تھا، اس وقت بھی میں خاتم النبیین تھا۔ یہ اعلان مسلسل ہوتا رہا، شب معراج جب فرشتوں کے سامنے جبریل امین علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف پیش کیا تو اس وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وصف بیان کیا، خاتم النبیین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں، خاتم النبیین۔ جب قیامت ہوگی قیامت کا دن ہوگا, اور مشہور و معروف حدیث مبارکہ ہے کہ لوگ مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کے پاس جائیں گے اور ان کی بارگاہ میں گزارش کریں گے, اور وہ تمام کے تمام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آخر میں بھیجیں گے. تو سارے کے سارے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فضیلتیں بیان کریں گے, اس میں سے ایک فضیلت وہ گزارش یہی کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ انک خاتم النبیین, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. تو یہ ہمیشہ سے نعرہ لگتا رہا ہے اور ہمیشہ لگتا رہے گا, حتیٰ کہ قیامت کے دن ساری کی ساری مخلوق بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا اعلان کرے گی. اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ختم نبوت ہے اس کی حفاظت کئی اعتبار سے فرمائی, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو کئی اعتبار سے ہمارے سامنے واضح کیا. ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرما دیا کہ میرے بعد 30 دجال ہوں گے, اور ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے. 30 دجال یعنی جھوٹے ہوں گے, اور ان میں سے ہر ایک اس بات کا دعویٰ کرے گا, گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے. وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِ, لیکن سن لو کہ میں خاتم النبیین ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا میری اور مجھ سے پہلے والے انبیاء کرام علیہ السلام کی مثال ایک خوبصورت گھر کی طرح ہے, لوگ جس کے گرد گھوم رہے ہیں اس پر تعجب کر رہے ہیں, اس کی تعریف کر رہے ہیں, لیکن ایک اینٹ کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ اینٹ کی جگہ کیوں خالی ہے, اور سن لو کہ میں وہ اینٹ ہوں. تو جب میری اینٹ اس میں لگ گئی, یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں آ گئے, تو اب وہ مکان مکمل ہو گیا, اس کے بعد اس میں کسی طرح کی کسی زیادتی کی گنجائش نہ رہی. ٹھیک ہے, تو طرح طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا, حتیٰ کہ بعض صحابہ کرام علیہ رضوان ان کا مقام و مرتبہ انتہائی بلند و بالا, جیسے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بارے میں فرمایا کہ پچھلی امتوں کے اندر محدث ہوا کرتے تھے, جن کو الہام کیا جاتا تھا, جن کے دلوں میں بات ڈالی جاتی. حضرت عمر کوئی بات کرتے تھے, 36 کے قریب آیات وہ ہیں کہ جو آپ نے گزارش کی اسی کے مطابق قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی. تو ان کی فضیلتیں بیان کی, لیکن ساتھ ہی ساتھ تنبیہ کر دی کہ لو کانا نبیین بعدی, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو لکانا عمر, عمر ہوتے, لیکن میرے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں تو عمر بھی نبی نہیں ہو سکتے. حضرت سیدنا مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر مدینہ منورہ میں رکھ کر گئے کہ آپ نے پیچھے حفاظت کرنی ہے, تمام چیزوں کو دیکھنا ہے. تو بعضوں نے تانا دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, تو آپ کا دل غمگین ہوا, بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے, عرض کی کہ آپ مجھے عورتوں کے اوپر چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی, کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو؟ ہمارا آپس میں تعلق ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا تھا. یعنی موسیٰ علیہ السلام جس طرح ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کے گئے تھے, ویسے ہی میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. فضائل بیان کیے, لیکن ساتھ ہی ساتھ اس وقت یہ بیان کر دیا کہ وہ انا خاتم النبیین, فضیلتیں کتنی ہی ہوں آپ کو جنت میں اللہ پاک ایسا مقام عطا فرمائے گا کہ لوگ حضرت علی کو ایسے دیکھیں گے جیسے زمین والے ستارے کو دیکھتے ہیں, چاہے کتنی فضیلتیں ہو جائیں. فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِ, لیکن اتنا ہے کہ میں خاتم النبیین ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو ہر ایک کے بارے میں فضیلتیں بیان کی, لیکن ساتھ ہی ساتھ کس بات کو بیان کر دیا کہ شبہ بھی نہ رہے کہ یہ نبی نہیں ہو سکتے. نبوت کا دروازہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے بند فرما دیا. اللہ پاک ہمارے اس نظریے کی, اس اعتقاد کی حفاظت فرمائے. بیان کرنے کے لیے اور بہت ساری باتیں موجود ہیں, لیکن الحمدللہ یہ باتیں کافی ہیں, اور یہ ہمارا اجماعی قطعی اور یقینی اعتقاد اور عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کیا ہیں, سب سے آخری نبی ہیں. جو اس کے برخلاف یہ اعتقاد رکھے کہ آپ کے بعد کوئی نبی ہے, وہ کیا ہو جائے گا؟ جو اس بات کو ماننے کہ آپ کے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہے, وہ بھی کیا ہے؟ کافر ہو جائے گا. جو اس بات میں شک بھی رکھے کہ آپ کے بعد آپ آخری نبی ہیں, اس میں شک رکھے, ہو سکتا ہے کیونکہ نبی ہو جائے, یقینی طور پہ نہ کہے بلکہ شک کے طور پر کہے, وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ صرف شک نہیں بلکہ بلکہ اگر اس کو ادنا وہم بھی ہے, شک تو برابر کی چیز ہوتی ہے نا, اگر کسی کو وہم بھی موجود ہے تو فرمایا کہ وہ بندہ کافر ہو جائے گا. کیونکہ یہ کیسا عقیدہ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ میرے سامنے یہ بیٹھے ہیں جن کو میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں, انسان نہیں ہے, لیکن یہاں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ انسان کے روپ میں جن بیٹھا ہو, یہ شبہ ہو سکتا ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے میں یہ شک و شبہ بھی نہیں ہو سکتا. فضول کا وہم ہے کہ یہ جن ہو سکتا ہے, فضول کا کیا ہے وہم ہے, لیکن خاتم النبیین ہونے کے اندر یہ فضول کا وہم بھی نہیں ہو سکتا. اللہ پاک ہمارے اس نظریے کی, اس عقیدے کی, اعتقاد کی حفاظت فرمائے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت ہمیشہ کرتے رہنے کی سعادت اللہ پاک عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بحر خاک مدینہ.